بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان پر بات ابھی تک جاری ہے. ارکان ایمان کا چھٹا رکن تقدیر پر ایمان پر بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں ایک بات ادھوری رہ گئی، اسی کو مکمل کرتے ہیں آج کے درس میں. پوائنٹ نمبر 19 میں ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال اور اعمال پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، اس متعلق یہ بیان کیا تھا کہ اصل میں یہ سوال بے بنیاد ہے. یہ سوال کہاں سے آیا، کس طریقے سے یہ فتنہ بڑھ کر امت کے بعض گروہ میں پھیلا، اس کی وجہ کیا تھی، اور بعض لوگوں نے اسے کیسے اپنایا جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے. اور آج کے درس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے اسی کے متعلق ایک قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اس کی بھی تحریف کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت کریمہ قرآن مجید نے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر سورۃ بقرہ آیت نمبر 20، سورۃ آل عمران آیت نمبر 165، اور مختلف اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا بار بار ذکر کیا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج ہم اس آیت متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین اور بعض علماء کے اقوال اس آیت کے متعلق کیا ہے. اور جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ معتزلہ نے جب یہ راستہ اپنایا ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ پیدا کر سکتا ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے انسان کے اعمال. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو پیدا کرے پھر ان کو سزا دے، یہ تو ناانصافی ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسی شبہ کی بنیاد پر انہیں اپنا ایک عقیدہ قائم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے افعال کو پیدا نہیں کر سکتا. پھر یہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھی، اچھا مخلوق کے افعال کو تو پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ منطق میں بھی ملوث تھے، علم کلام کو اپنا بنیادی دین کا بنیادی حصہ سمجھتے تھے. ان کا دین کا قیام ہی علم کلام اور عقل پہ ہے، منطق پہ ہے. قرآن اور سنت ان کے لیے ایک سپورٹو دلائل ہے جو صرف سپورٹ کے لیے ہیں، عقل اور منطق کو سپورٹ کے لیے ہیں. تو انہوں نے پھر منطق کو انالیسس کرتے کرتے بہت دور جا پہنچے. بات شروع کہاں سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی افعال پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، اور پھر سوال ہوا وہ اور کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، ایک نہیں کر سکتا اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. پھر یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی خدا پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتا. پھر اور آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو پیدا نہیں کر سکتا، بیک وقت میں جو چیز معدوم ہے جو موجود ہے اسے پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے، چھوٹا انسان پیدا کر سکتا ہے، بیک وقت چھوٹا لمبا پیدا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اور آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر ہم مزید آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا. پھر اس طرح سے لمبی لسٹ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا. اصل بنیادی جو بگاڑ تھا وہ پہلے ہی سوال میں تھا، انسان نے جرت کی ہے جہالت کی وجہ سے، خواہش نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اور اس ایک سوال سے منطق نے ان کو کہاں پہ پہنچا دیا. اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ قرآن مجید میں تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو؟ قرآن کو حق سمجھتے ہو؟ کیونکہ جو قرآن کو حق نہیں سمجھتے ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی ضرور ہے. ان اللہ علی کل شیء قوی. اب یہاں پر آیت کی تحریف بھی ہوئی، اور یہ ہونا تھا کیونکہ راستے پہ جو بھی چلتا ہے اسے یہ ضرور ہوتا ہے. ابتدا ہوتی ہے غلط راستے کو اپنانے سے، اور یہ غلط راستہ قرآن سننے سے دور ہوتا جائے تو مڑتا جاتا ہے. آخر میں انتہا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تحریف اور تعویل کرنا. تو آئیے دیکھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے. اس آیت کے متعلق میں چند باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی اس انسان نے جرت کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ انسان ضرب لگائے جو خود ناقص ہے، ناقص مخلوق ہے، بے قدری مخلوق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، یعنی اشارہ کرنا بھی دور کی بات تھی. اتنی بڑی بات زبان سے بول دی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں انما علی کل شیء قدیر. تفسیر ابن جریر الطبری میں فرماتے ہیں انما وصف اللہ تعالی نفسه بالقدرت فی هذا الموضع. اللہ تعالیٰ اس موضع میں سورۃ بقرہ نمبر 20 کے موضع میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو اس لیے موصوف کیا ہے، لینحذر منافقین بأسه وسقوطه. یہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے منافقین کو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ پکڑ سے آگاہ ہو جائے اور محتاط ہو جائے. وہ اخبار ہوں، اور ان کو یہ بھی خبر دے رہے اللہ تعالیٰ، انہ بہم محیط، کہ اللہ تعالیٰ ان کو محیط ہے ہر طرح سے، اللہ تعالیٰ پکڑ سے کہیں دور نہیں ہو سکتے وہ. وعلی اذهاب اسماءهم وابصارهم قدیر، اور اللہ تعالیٰ جب محیط ہے ان کو ہر طرف سے، ان کی پکڑ سے کہیں جا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی آنکھوں کی، آنکھوں کا نور بھی چھین سکتے ہیں اور ان کے کانوں کی سماعت کی قوت بھی چھین سکتے ہیں. اس پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن عباس عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ای ان اللہ علی کل ما اراد بعباده من نقمۃ او عفو قدیر. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اپنے بندوں پر، عذاب دینے کا یا معاف کرنے کا، اس پر قادر ہے. جس چیز کا ارادہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور سورۃ آل عمران نمبر 165 کی تفسیر میں ابن کثیر فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یفعل ما یشاء، ما کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اسم موصول کا مطلب کون سا صیغہ ہے؟ صیغۃ العموم. اور عموم کا مطلب ہے عموم کیا مطلب ہے؟ کہ سب چیز اس میں شامل ہے. کل، عموم کا مطلب ہے کل، لفظ لگا دیا کرے آپ. کل کا مطلب ہے ہر شے، ہر چیز. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، جو چاہتے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. يفعل ما يشاء، اور جو جس فیصلہ کا ارادہ کرتے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لا معقب الحکم، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس کی تعقیب کوئی کر نہیں سکتا. تفسیر سعدی میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر فلا يعجزه شيء، کچھ عاجز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو. ومن قدرته انه اذا شاء شيئا فعله، اللہ تعالیٰ قدرت میں سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے تو اسے کر کے رہتا ہے. ومن قدرته، یہ قدرت میں سے، یہ دیکھیں، یہ قدرت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اذا شاء شيئا، اگر کوئی چیز چاہے، فعله، تو اسے ضرور کر کے رہتا ہے. من غیر مانع ولا معارض، نہ اسے کوئی منع کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا معارض اس مخالفت کر سکتا ہے. وفی هذه الآیہ وما اشبہها، اس آیت کریمہ میں اور جیسے دوسری آیات میں رد علی القدریہ، یہ رد قدریہ کا وہ گمراہ جماعت، القائلین بأن افعالهم غیر داخل في قدرة اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے افعال اور اعمال اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، غیر داخل في قدرة اللہ تعالیٰ، لأن افعالهم من جملة الاشیاء، کیوں؟ کیونکہ ان کے افعال اشیاء میں داخل ہیں کہ نہیں، چیزوں میں داخل ہیں کہ نہیں، جیسا فرماتے ہیں کیونکہ ان کے افعال اشیاء اور چیزوں میں داخل ہیں. الداخل في قوله ان الله على كل شيء قدير، جو اس قول کے اندر شامل اور داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کے اعمال بھی چیز ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. شرح عقیدہ طحاویہ، عقیدہ طحاویہ معتبر عقیدہ السنہ والجماعت کا، اس عقیدہ کو لکھا ہے ابو جعفر الطحاوی نے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی، اور اس کی شرح ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بڑی پیاری شرح ہے. اور اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جو طالب علم ہے اس کتاب کا اہتمام کرے، اور علماء کے رہنمائی میں اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس میں عقیدے کی بہت بنیادی مسائل اور ایسی ایسی چیزوں کا ذکر ہے، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول جماعت کے علماء نے عقیدے کا کتنا اہتمام کیا ہے، اور ہر دور میں اس کا اہتمام موجود ہے. تو ابن ابی العز حنفی عقیدہ طحاویہ کی شرح میں، میں پہلے یہاں پہ ابو جعفر طحاوی کا جو متن ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر اس شرح کے متعلق چند بات کرتا ہوں. ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے اور ہر معاملہ اس پر آسان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. شرح میں ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ کائنات کے خلق سے پہلے ازل سے وہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے، واللہ علی کل شیء قدیر سے جو معنی مفہوم ہوتا ہے معتزلہ نے اس میں تحریف پیدا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان افعال پر قادر ہے جو اس کے مقدور میں ہیں، لیکن بندوں کے افعال پر قادر نہیں ہے. اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا اور کہا کہ وہ صرف ان چیزوں کا علم رکھتا ہے جن کا اس کو علم ہے اور جن کو اس نے پیدا کیا، بس ان کا وہ خالق ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو اللہ تعالیٰ سے سلب کر لیا. واضح بات ہے یا کچھ میں بھی شرح کروں؟ واضح بات ہے، یعنی آیت کریمہ میں جو تحریف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ معتزلہ سے ہوا. اس آیت کریمہ کی تحریف جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے جو اس کے مقدور میں ہے. سبحان اللہ، یعنی بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، جن پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ان میں سے انسان کے اعمال جو انسان خود کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، وہ انسان خود اپنی مرضی سے کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں اہل سنت کا مسلک، یہ تو معتزلوں کی بات ہے، بدعت کی بات ہے. فرماتے ہیں اہل سنت کا مسلک وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر چیز پر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تمام ممکن چیزیں اس میں داخل ہیں، یا تمام ممکن چیزیں اس میں داخل ہیں، البتہ محال لذاتہ، مثلا ایک چیز کا ایک ہی حالت میں موجود اور معدوم ہونا نہ تو اس کی کچھ حقیقت ہے اور نہ ہی اس کے وجود کا تصور ہو سکتا ہے. تمام عقل مندوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے محالات کے قبیل سے. یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا مثل پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو معدوم کر دینا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمام ممکن چیزیں اس میں داخل ہیں. ممکن چیزیں کیا ہیں؟ جس کو چیز کہا جاتا ہے. چیز کیا ہوتی ہے؟ جو موجود ہے. تمام ممکن چیزیں اس میں داخل ہیں. البتہ محال لذاتہ, بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل محال ہیں, جن کے ذات کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ایک چیز کا ایک ہی حالت موجود اور معدوم ہونا, موجود بھی معدوم بھی ہے, یہ کوئی چیز ہے؟ چیز ہے کوئی؟ موجود بھی معدوم بھی ہے, اسے چیز نہیں کہا جاتا. یعنی یہ ناممکن چیز ہے جس کی ذات کو ہونا ناممکن ہے, تو اس کا تعلق ہے نہیں قدرت سے. یعنی جیسا کہ چھوٹا اور لمبا ایک وقت میں, یہ تو معدوم چیز ہے, اس کے وجود ہی نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں, تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے, اس کو تصور نہیں ہو سکتا. تمام عقل مندوں کا, دیکھیں تمام عقل مندوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حالات قبیل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مثل پیدا کر, اللہ تعالیٰ مثل پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو محال لذات ہی ہے, تو تقدیر کے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہر عقل مند کہ عقل کا یہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ تو ہے ہی محال, اس کے یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اور اپنے آپ کو معدوم کر دینا بھی اسی کے قبیل میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ تامہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہی شخص اللہ کو ہر چیز کا رب قرار دیتا ہے جس کا ایمان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. البتہ معدوم ممکن میں اختلاف ہے, کیا وہ کوئی چیز ہے یا نہیں, یا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ معدوم خارج میں کوئی چیز نہیں ہے, البتہ اللہ پاک ہونے والی چیز کو ہونے سے پہلے جانتا ہے اور اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کی خبر دیتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے. اس آیت میں قیامت ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, لوح محفوظ میں ہے, خارج میں نہیں ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. قیامت موجود ہے, موجود ہے کہ نہیں؟ قیامت موجود نہیں ہے, وہ تو آئے گا. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ معدوم ہے کہ ابھی تو معدوم ہے, لیکن اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وجود علم سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس کو لکھ بھی دے محفوظ میں کہ کب آئے گی, وہ جب چاہے گا اس وقت قیامت آ جائے گی. تو یہ بھی معدوم ہے, لیکن یہ وہ معدوم ہے جس کا علم اور جو واقع ہوگا. یعنی انسان, جیسا آگے مثال آئیں گی, یعنی بہت لمبی بحث کی ہے کہ انسان ایک وقت میں معدوم تھا, موجود نہیں تھا. هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا, کہ انسان موجود ہی نہیں تھا, لیکن جو ہی پیدا ہوا وہ ہوا کہ نہیں. ہمارے علم میں تو انسان موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ علم میں تو موجود ہے. وہ کب آنے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے اسے کب پیدا ہونا ہے, کہاں پہ پیدا ہونا ہے, کس وقت میں پیدا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. آگے فرماتے ہیں, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, نہیں میں مشبہ کا رد ہے, اور وہ سمیع البصیر, سننے والا اور دیکھنے والا ہے, معطلہ کا رد ہے. بس اللہ پاک صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے, ان میں اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے. اگرچہ مخلوق بھی سمیع البصیر کے ساتھ موصوف ہے, لیکن مخلوق کا سمع بصر اللہ تعالیٰ کے سمع بصر کی مانند نہیں ہے. میں اس بات صفت سے تشبیہ لازم نہیں آتی. مخلوق کی صفات مخلوق کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ ہے, اور خالق کی صفات اس کے ساتھ اس کی اپنی شان سے ہیں. اس بات کا خیال رہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے ان صفات کی نفی نہ کریں جن کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے, اور جن کے ساتھ اللہ پاک کو عرف الخلق بربہی, جو امت کے بہت بڑے خیر خواہ اور فصیح بلیغ قادر الکلام ہیں, نے موصوف کیا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جن صفات کو واجب قرار دیا اور جن کو ممتنع کہا, ان کو واجب ممتنع قرار دینا ہوگا. اگر آپ ان صفات میں سے کسی صفت کا انکار کریں گے تو جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ کفر کریں گے, لیکن جب اللہ سبحانہ کی صفات اس کے لیے ثابت کریں تو آپ ان کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دے سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں, تو جب آپ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آگے فرماتے ہیں نعیم بن حماد کا قول. نعیم بن حماد الخزاعی امام بخاری کے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی وہ کافر ہو گیا. اسی طرح جس شخص نے ان صفات کا انکار کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے ثابت کیا ہے وہ بھی کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کو اس نے خود بیان فرمایا یا ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کی کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ سوال کسی کے ذہن میں آنا کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں جو پیدا نہیں کر سکتا, پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کیا کوئی بھی انسان کسی بادشاہ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہے, خاص طور پر جب بادشاہ اسے سن رہا ہو کہ بادشاہ جھوٹ بول سکتا یا نہیں بول سکتا, کسی کو سزا دے سکتا یا نہیں دے سکتا, ظلم کر سکتا یا نہیں کر سکتا, کوئی جرت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور بادشاہوں کے بادشاہ کے متعلق یہ بات کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو شیخ صاحب نے مختصر سی بات ہے, آگے اور بھی تفصیل ہے جو شیخ صاحب بیان کی ہے, کہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ سوال کرتا ہے وہ عقلاء میں سے نہیں ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ عقلاء کا اتفاق ہے, یعنی جو یہ سوال کرتے وہ عقلاء میں سے ہی نہیں, آپ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کی قدر ہے, اللہ تعالیٰ حکمت میں جرح کی جا رہی ہے. احکم الحاکمین کی حکمت ہے, جب چاہے جسے چاہے جسے پیدا کر دے اور جسے چاہے نہ پیدا کرے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا تعلق اللہ کی حکمت سے ہے. اب کسی کو کالا پیدا کیا کسی کو گورا پیدا کیا, یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ چاہتا قدرت سے سب کو سفید گورا پیدا کر دیتا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جرح کرنے کے برابر ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس قول میں بہت باطل اثر پیدا ہوتا ہے, فاسد اثر پیدا ہوتے ہیں, نافرمانی ہے, غلط راستے کو اپنانا ہے, غلط اہل بدع کے راستے کو اپنانے اور ان کے راستے پہ چلن کی مشابہت کرنی ہے, پھر قرآن مجید کی تحریف لازم آتی ہے, تو اس سے بہترین کہ انسان ایسی بات سے خاموش ہو جائے. اور چوتھی بات یہ ہے, ایک اشارہ کیا شیخ صاحب نے اس کلام میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ ارکل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے بعض ایسی چیزیں جس کا علم نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ دونوں آیتوں کو سامنے رکھے کوئی فرق ہے دونوں میں؟ ان اللہ بکل شیء علیم, بکل شیء علیم اور علی کل شیء قدیر, یہ تو بعضوں نے کہا ہے کہ بعض ایسی جو اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. تو کیا یہ بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بعض ایسی جو اللہ تعالیٰ نے چھٹی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ جو علم نہیں ہے؟ یہ علم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے پورے کائنات میں, جو ہو گیا جو ہو رہا ہے جو ہوگا اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے, وہ یہ بھی جانتا ہے. تو جب یہاں پر نہیں کہہ سکتے تو یہاں پر بھی نہیں کہہ سکتے. شرعقید تحویہ میں آگے فرماتے ہیں اللہ پاک کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی شرح میں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے, ارشاد خداوندی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ترجمہ دیکھیں, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, قوی نہیں فرمایا, لفظ کو تبدیل نہیں کیا, کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے اور عربی زبان آپ جانتے ہیں فصاحت و بلاغت کی انتہائی زبان میں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا. پھر صحابہ کرام نے اس کلام کو سنا اور وہ بھی اپنی زمانے کے سب سے بہترین فصیح بلیغ لوگ تھے, عربی زبان کے ماسٹر تھے, اس لیے وہ ہمیں اور آپ کو دوسروں کو عجم کہتے تھے, ڈیف اینڈ ڈم, یعنی آپ کوئی بات نہیں کر، تمہاری زبان جو ہے لینگویج جو ہے وہ بالکل ناقص ہے، ہم کامل لینگویج والے لوگ ہیں. تو جب یہ آیت اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو بیان کیا تو قادر کا لفظ استعمال کیا، قوی کا نہیں. جب صحابہ کرام نے سمجھے تو قادر کا لفظ استعمال کیا، قوی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ جہاں تک قادر اور قوی میں فرق ہے، اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انما علی کل شیء قدیر فرماتے اور بعض اوقات علی کل شیء قدیر قوی فرماتے. تو قدیر کی جگہ قدیر ہے، قوی نہیں ہے. تو یہاں پہ شیخ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وکان علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 45 میں، وما کان اللہ یعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے. وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، اس کی کرسی آسمان و زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبے اور جل قدر ہے. لب بلا یؤوده، اس کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی حفاظت سے اس پر کچھ بوجھ واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو عجز لاحق ہوتا ہے، اور عجز کی نفی کا معنی یہ ہے کہ وہ مکمل قدرت والا ہے. اسی طرح صفات خداوندی میں جس قدر منفی صفات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی متضاد صفات اللہ تعالیٰ پاک میں ہیں. ارشاد خداوندی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس صفت کی نفی کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کمال عدل موجود ہے. ارشاد خداوندی ہے، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی اوجھل نہیں. اس منفی صفت کا تقاضا ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اور آگے فرماتے ہیں، وغیرہ محض کسی صفت کی نفی سے کچھ مزح کا پہلو نہیں نکلتا. ایک شاعر کہتا ہے، وہ ایسا حقیر قبیلہ ہے جو اہل چکنی نہیں کرتا، اور وہ لوگ کسی پر رائے کے دانے کے برابر ظلم بھی نہیں کرتے. اس شعر سے پہلے شعر میں چونکہ اس قبیلہ کا ذکر اس انداز سے ہے کہ ان میں سطوت اور قوت نہیں ہے، اس لیے اس قبیلہ کا ذکر تصغیر سے قبیلہ تصغیر سے کے ساتھ کیا ہے. مقصود یہ تھا وہ کمزور ہیں، مخالف سے بدل لینے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسا کہ دوسرا شاعر کہتا ہے، لیکن قوم و انکان، آخر تک معلوم ہوا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور ان میں عجز اور ضعف موجود ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے یہ دیوار ظلم نہیں کرتی، سچے جھوٹے دیوار ظلم کرتی ہے، سچے جھوٹے سچ ہے، لیکن کیا دیوار مدح ہے اس کی کہ دیوار ظلم نہیں کرتی، یعنی دیوار اچھی ہے، اس لیے کہ وہ عاجز ہے اور ظلم کر ہی نہیں سکتی. قبیلے کے یہاں پر کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا کسی کے، لفظ قبیلہ قبیلہ کی تصغیر کو، تصغیر مذمت کے لیے ہوتا ہے، وہ اس لیے ظلم نہیں کر سکتے، وہ عاجز ہے، کمزور قبیلہ ہے ہمارا، وہ کسی کے جھگڑنے کے قابل ہے تو ظلم کرنے کے دور کی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا تو اس نفی میں مدح نہیں ہے. مدح کس میں ہے؟ مدح اس نفی کے الٹ میں ہے. اگر ظلم نہیں کرتا تو یعنی عدل کی کمال ہے. جی ہاں، آگے دیکھیں، کتاب اللہ میں اثبات صفات، یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ کتاب اللہ میں صفات خداوندی کا ذکر اثباتی انداز میں تفصیل کے ساتھ ہے اور منفی انداز میں مجمل ہے، لیکن متکلمین کے اسلوب اس کے برعکس ہے. انہوں نے منفی صفات کو تفصیل ذکر کیا ہے اور اثبات کو مجمل بیان کیا ہے. مثلا متکلمین صفات خداوندی کا ذکر یوں کرتے ہیں، اثبات صفات اور منفی صفات، دو قسم کے صفات ہیں. یاد ہے آپ کو جو اسماء و صفات کے مطابق جو قاعدے بنیادیں بیان کی تھی، اس کا ذکر کیا گیا؟ قاعدہ یہ تھا انسان و جماعت کا طریقہ اسماء و صفات کے باب میں، کہ جو صفات مثبت ہیں ان میں تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جو صفات منفی ہیں ان میں اجمال بیان کرتے ہیں. مثبت صفات کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, یہ مثبت صفات ہیں, اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں. لیکن جو ہی منفی صفات کی بات آتی ہے تو اس میں اجمال ہوتا ہے, لا يعجزه شيء, کوئی چیز عاجز نہیں کرتی. اسی طریقے سے لا تأخذ سنة ولا نوم, تفصیل نہیں ہے اس میں. اب دیکھیں متکلمین کیا کہتے ہیں, جیسا فرماتے ہیں اللہ پاک, یا متکلمین صفات کے بارے میں اللہ پاک جسم, جثہ, صورت, گوشت, خون, شخص, جوہر, عرض, رنگ, خوشبو, رنگ دار خوشبو والا, کھانے کی چیز, قابل مس, حرارت والا, ٹھنڈک والا, رطوبت والا, پیوست والا, لمبا, چوڑا, گہرا, اجتماع, افتراق والا نہیں ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں متکلمین. اسی طرح نہ وہ متحرک ہے, نہ ساکن ہے, نہ اس کے حصے ہیں, اور نہ ہی وہ اجزاء والا ہے, اور نہ ہی اس کے جوارح اور اعضاء میں وہ جہات والا نہیں, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے والا نہیں ہے, اس کا کسی مکان نے احاطہ نہیں کیا ہوا ہے, اور نہ ہی اس پر زمانے کا اطلاق ہوتا ہے, اس کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں, اس کا نہ تو الگ ہونا ممکن ہے, اور نہ ہی کسی مکان میں حلول صحیح ہے. وہ مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں جن سے مخلوق کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ متناہی کی صفت کے ساتھ موصوف ہے, اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی جہاد میں اس کا ہونا ثابت ہے, نہ وہ محدود ہے, نہ وہ کسی کو جاننے والا ہے, نہ وہ کسی کو جننے والا ہے, نہ وہ جنا گیا ہے, قدرے اسی کا احاطہ نہیں کر سکتی, اور پردے اس کو محجوب نہیں کر سکتے. ان تمام منفی صفات کا ذکر ابو الحسن اشعری معتزلہ سے نقل کیا ہے, معتزلہ نے یہ کہا ہے. اس تفسیر پر غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی بعض باتیں صحیح ہیں جبکہ بعض باتیں غلط ہیں. کتاب و سنت کی معرفت رکھنے والا اس فرق کو معلوم کر سکتا ہے. پھر محض منفی صفات کا ذکر مدح کو مستلزم نہیں ہے بلکہ اس میں بے ادبی پائی جاتی ہے. مثلا اگر آپ کسی بادشاہ سے کہیں کہ تو بھنگی نہیں ہے, نہ جروب کش ہے, تو حجام نہیں ہے, اگرچہ آپ جن منفی صفات کا ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں, لیکن بادشاہ بجائے خوش ہونے کے آپ پر ناراض ہوگا. مدح کی صحیح صورت یہ ہے تو یہ ہے کہ آپ منفی صفات کا ذکر اجمالاً کریں. مثلا آپ کہیں کہ آپ اپنے رعیت میں سے کسی کی مانند نہیں ہیں, آپ سب سے اعلی اور اشرف اور بزرگ ہیں. معلوم ہوا منفی صفت کا اجمالا ذکر کرنا ادب کے عین مطابق ہے. بس اللہ پاک کو الفاظ شرعیہ نبویہ سے پکارنا اہل سنت جماعت کا طریق رہا ہے, اور معطلہ شارعہ کے بیان کردہ اسماء و صفات سے اعراض کرتے ہیں, معانی پر غور فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے, اور اپنی جانب سے ایجاد کردہ وہ معانی اور ان کے الفاظ کو محکم سمجھتے ہیں. ان کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ان پر ہی ان کو اعتماد ہے. لیکن اہل حق, اہل سنت والجماعت, اہل ایمان اور اس کے رسول کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمودات کو حق گردانتے ہیں, جن پر ان کا اعتقاد ہوتا ہے اور اسی پر ان کا اعتماد ہوتا ہے. لیکن معطلہ اور دیگر گمراہ فرقے یا تو اصلا ان سے روگردانی کرتے ہیں, یا منفی انداز سے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے کتاب و سنت پر حکم لگاتے ہیں. حالانکہ اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت سے حکم لگایا جائے. ان کے اکثر ذکر کردہ اوصاف عقائد منفی ہیں, مثبت بہت کم ہیں, جیسے وہ حی ہے, عالم ہے, قادر ہے, اور پھر منفی اوصاف کا اصل کتاب و سنت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ عقلی طریق ہے جس کو ان اہل علم نے اختیار کیا ہے جو مثبت اور اوصاف کا ذکر کرتے ہیں. آخر میں فرماتے ہیں وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا, اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے, وہ علم والا اور قدرت والا ہے. سورہ فاطر 44 میں اس آیت کے آخر میں عجز کی نفی کی دلیل پیش کی ہے, یعنی وہ کمال قدرت اور علم والا ہے, اس لیے کہ عجز تو ضعف سے پیدا ہوتا ہے, یعنی جس کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے نہیں کر پاتا, یا اس کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کرے, لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں, وہ سب کا علم رکھتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم عقل و فطرت کے ساتھ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور علم والا ہے. مزید بھی بڑا یہ کہ ذات عاجز خدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ تعالی اللہ عن ذکری ذلك علوا کبیرا. اور آگے پھر ظلم کی صفت کی نفی بھی کی ہے. اس میں سے صرف یہ کوٹ کر دیتا ہوں, امام قحاوی کا قول, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ بالکل ظالم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایسا وصف ہے جس پر قرآن پاک دلالت کرتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو لوگوں پر ظلم سے منزہ قرار دیا ہے. یہ مسئلہ کہ اعتدال والا ہے جو قدریہ جبریہ کے اقوال کے بین ہے. ہاں ضروری نہیں کہ جس انسان کے جس فعل کو ظلم اور قبیح قرار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو بھی ظلم اور قبیح سمجھا جائے, جیسا کہ قدریہ اور معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے مماثل ہونا لازم آتا ہے اور اس کا مخلوق پر قیاس کرنا پڑتا ہے, حالانکہ اللہ پاک رب ہے, قدرت والا ہے, غنا والا ہے اور لوگ اس کے محتاج اور مغلوب ہیں. نہ ظلم ایسے ممتنع چیز کا نام نہیں جو قدرت کے تحت داخل نہیں, جیسا کہ یہ بات متکلمین وغیرہ کہتے ہیں. یہ بات ممتنع ہے کہ ممکن مقدور میں ظلم ظلم ہو, بلکہ جو چیز ممکن ہے وہ اس سے ہے, اگر وہ اس کو کرتا ہے تو عدل ہے. اس لیے کہ ظلم تو محض اس صورت میں ہے کہ اس کے غیر سے اس کا حکم دیا گیا ہے یا اس کے غیر سے اس کو روک دیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں ہے. ظلم کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا, وہ یہ فرما رہے ہیں, یہ ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی چیز سے روکتا ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ مخلوق جو ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلم سے منع کیا ہے. انسان ظلم کر سکتے نہیں کر سکتا, ظلم کر سکتے اس لیے منع کیا ہے. زنا سے منع کیا, حرام کیا ہے. انسان زنا کر سکتے نہیں کر سکتا, کر سکتے اس لیے منع کیا ہے. شرک سے منع کیا ہے, اس سے بڑی بات, شرک کر سکتے نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ محرمات کا تعلق جو ہے وہ قدرت سے ہے. اگر قدرت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی حرام نہ کرتے. اب آسمان پہ اڑنا, انسان اڑ سکتا ہے جیسے پرندہ جہاز میں نہیں, آسمان سے اڑ سکتا ہے آسمان پہ نہیں اڑ سکتا پرندے کی طرح, تو اللہ تعالیٰ اسے حرام نہیں کیا, کیونکہ انسانوں کے مقدور میں ہی نہیں ہے. تو جو محرمات ہیں, جو واجبات ہیں, اس کے تعلق قدرت سے, انسان اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال اور اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہ متکلمین ہیں کہ ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا, رب نہیں رہے گا, کیونکہ رب کی صفات میں سے ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات, یہ سوال تو ہے ہی ہے بنیاد, کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا, جیسا میں نے درس کے آغاز میں ابن دہلمی کا قصہ بیان کیا تھا. ابن دہلمی کو غلط فہمی ہوئی تقدیر کے معاملے میں, ایک خدشہ پیدا ہوا, تو اس نے اپنے ہوا نفس کی پیروی نہیں کی. اس نے کیا کیا, صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا, سید عبید بن کعب کی طرف گئے, سید عبداللہ بن سعود کی طرف گئے, سیدنا حذیفہ بن یمان کی طرف گئے, سیدنا زید بن ثابت کی طرف گئے. چار صحابہ سے رجوع کیا ایک خدشے کی وجہ سے, اور پھر چاروں کا جواب ایک تھا. چاروں کا جواب میں یاد ہے کسی کو کیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ, یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے مخلوق کو سزا دے دیں تو اوپر ظالم نہیں ہوں گے. یاد رکھیں کہ ساری کائنات کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے جہنم میں تو اوپر ظلم نہ ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں اس پورے کائنات میں, اور اتنی نعمتیں ہیں, انگنت نعمتیں ہیں, کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ان کو عذاب دے پھر بھی ظلم نہ ہوگا. یہ بنیادی بات میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے, یعنی کہ ظلم پر قادر نہیں ہے, قدرت کا تعلق ہی نہیں ہے اس میں, کیونکہ ظلم تو ہو ہی نہیں سکتا نا, اس پہ قدرت کا تعلق ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے یہی بات کی اور یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن ثابت نے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری کائنات کو عذاب دے دے تو ظلم نہ ہوگا. یہ بنیادی بات دل میں بیٹھ گئی تاکہ کوئی خدشہ ذہن میں نہ آئے, نہ آئے کسی کے مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا تو اور کون سی چیز نہیں کر سکتا. تو شیطان کا راستہ بس ادھر ہی بند کر دیا ہے. تو یہ سوال شروع سے بے بنیاد ہے. پھر تعلق قدرت سے بھی ہاں ہے, قدرت سے تعلق تو ہے, لیکن قدرت کے ساتھ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ حکمت کا تعلق بھی ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے. ظلم تو عاجز کرتے ہیں, جیسے کہ ہم فرمایا جو ڈرپوک ہوتے ہیں, جو عاجز ہوتے ہیں, جو کسی سے ڈرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں, جو ناانصاف ہیں وہ ظلم کرتے ہیں, جو کسی لالچ کی بنیاد پر کچھ کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے کہ احکم الحاکمین ظلم کرے. یاد رکھیں یہ غلطی یہاں پر اس تعلق سے بھی بعض لوگوں سے کہ انما علی کل شیء قدیر کو الگ سے سمجھا وہ علیہ السلام احکم الحاکمین کو الگ سے سمجھا. اگر یہ کہ قرآن ہے ایک ہی رب کے متعلق صفات بیان کی جا رہی ہے, وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو رسول جماعت کا ہمیشہ یہی مسئلہ رہا ہے کہ سب کو اکٹھے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اور جہاں پر قدرت کی بات آتی ہے تو حکمت کی بات بھی لازم آتی ہے. علم ہے, تقدیر میں کیا ہم نے بیان کیا تھا, علم ہے, کتابت ہے, مشیت ہے, خلق ہے, حکمت بھی اس کا حصہ ہے. قدرت سے حکمت آپ دور نہیں کر سکتے. تو حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرے, کوئی حکمت ہے اس میں؟ جب مخلوق میں یہ صفت نقص ہے تو خالق میں صفت نقص کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے یہ سوال ہی بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ اس سے بڑی بے بنیادی بات ہے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ ڈرپوک, ناانصاف کرنے والا, دھوکے باز, ظالم انسان, یہ انسان کی صفات نقص ہے. اللہ تعالیٰ کیوں جھوٹ بولے گا؟ حکمت کیا ہے جھوٹ بولنے میں؟ اگر حکمت ہے تو پھر بات کریں. اس کا تعلق حکمت سے, قدرت سے تعلق ہے ہی نہیں میرے بھائی. تو قدرت کے ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ تو حکمت اور چیز ہے, قدرت اور چیز ہے. اور جہاں پر قدرت کی بات ہو حکمت کی بات بھی لازم ہے, یاد رکھیں. اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے بے بنیاد ہیں. اور میری یہی گزارش ہے کہ علماء کے اقوال کو سمجھا جائے, علماء کے اقوال کی پیروی کی جائے, اور جب آپ علماء کے اقوال سے کسی مسئلے کو سمجھتے ہیں پھر دل میں اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے, وہ جو خلش اور جو غلط فہمی وہ بھی دور ہو جاتی ہیں, اور آپ کے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم بھی آسان کر دیتا ہے. لیکن جو ہی آپ اس منہج نبوی سے, سلف صالحین کے راستے سے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے آپ دور ہوتے جاتے ہیں, آپ کے لیے صراط مستقیم مشکل ہو جاتا ہے, راہ راست آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ گمراہ راستے پہ چلتے چلتے شاید آپ کو علم بھی نہ ہو کہ آپ ان میں شامل ہو جائیں اور پھر انہیں کے ساتھ ہلاک ہو جائے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسائل عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تو عام مسائل جو ہیں, یعنی خرید و فروخت کے مسائل, شادی بیاہ کے مسائل, طلاق کے مسائل آتے ہیں تو روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسا فتویٰ نہ دیں کہ کوئی کہیں پہ غلطی نہ ہو جائے. جب بات رب الجلال کی ذات کے متعلق ہوتی ہے تو اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی یہی لوگ جو ہیں, تعجب کی بات ہے, اگر ان سے یہ فتویٰ لیا جائے کہ یہ طلاق کا کوئی مسئلہ ہے, وہ کہیں گے جی ہم طلاق کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں دیتے, آپ علماء سے رجوع کریں, ہم طالب علم ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے جہاں پر بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق, تقدیر کے متعلق, قدرت کے متعلق, کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں, بعض ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ طلاق کے متعلق, حیض کے خون کے متعلق آپ سوال کریں, حیض کے خون کے متعلق کہ مستحاضہ عورت ہے, اس نے خون جاری ہوا ہے, 15 دن سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, اب وہ نماز پڑھے نہ کرے, کیا کریں؟ وہ کہیں گے جی یہ پیچیدہ مسائل ہیں, یا آپ علماء سے جو کریں, ہم آپ کو فتوی نہیں دے سکتے, خون کے حیض میں فتوی نہیں دے سکتے. وہ رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی ذات متعلق ایسے باتیں بیان کرنا یہ ناانصافی ہے. اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ جس علم کا تعلق, جس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے, اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسماء صفات کا باب جو ہے یہ توحید کی تیسری قسم ہے. میں اس لیے یہاں پر بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں, یہ عام کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے, دین کا ہر مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے, یاد رکھیں. اگرچہ حیض کا خون کا مسئلہ یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے، لیکن میں کمپیریٹولی بات کر رہا ہوں، یہاں پر یہ مسئلہ ہے. یہاں پر اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہو کہ تو علماء سے رجوع کریں، تو آپ کو باب اولا اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق جب کوئی سوال پیدا ہو یا کوئی خدشہ پیدا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو آپ علماء کی طرف رجوع کر کے ہی بات کریں. واللہ اعلم. کوئی سوال ہے آپ کے درس کے متعلق؟ کوئی سوال نہیں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.